Shane,
الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه گرامی قدر بزرگوں اور میرے محترم بھائیوں ذی الحجہ کے مبارک ایام چل رہے ہیں اور یہ ایام بغیر کسی شک شبے کے مبارک اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دن ہیں گزشتہ جمعہ اس پہ کلام ہو چکا تھا کہ والفجر ولیال عشر اللہ تعالیٰ نے ان دن راتوں کی قسم کھائی ہے اور قرآن کریم کسی معمولی چیز کی قسم کھاتا نہیں ہے اور کوئی بھی شے اللہ سے بڑی تو نہیں ہے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہر شے اللہ کی قدرت کی پابند ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی کسی مخلوق کی عظمت اس کی اہمیت اس کی برکت اپنی مخلوق کے سامنے بیان فرماتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے والفجر قسم ہے وقت فجر کی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ قسم ہے اس شہر کی فلا و رب کا، اے ہمارے محبوب آپ کے رب کی قسم ہے. تو یہ سب مسلمان کو سمجھانے کے لیے اور مسلمان کو بتانے کے لیے کہ قسم کھائی جاتی ہے محترم چیز کی. بیکار، بے وقت، بے قیمت چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی، اگر کھائی جائے گی تو وہ قسم بھی بے وقت ہوگی. علماء کرام نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں یہ اتنے فضیلت والے کیوں ہیں. فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو ایام ہیں یہ ایام مسلمان کو اتباع کی تعلیم دیتے ہیں. اتباع کہتے ہیں فرمان برداری کو، اللہ کا حکم ماننے کو، اسلام کا حکم ماننے کو. اور وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ ان ایام میں جو سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے وہ حج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ فرض کر دیا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری اہم ترین مواقع ہیں، جس کے بعد آپ کچھ عرصہ ہی اس دار فانی میں حیات رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے، ان بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک عظیم ذمہ داری وہ حجۃ الوداع کی قیادت اور امامت تھی. حج کیسے ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ کے قریب میں 3 مقامات ہیں، 3 جگہ. سب سے پہلے منا جانا ہوتا ہے. یہ جو منا جانا ہے یہ بھی عقل اور سوچ کے تقاضوں کے خلاف ہے. یہ کیسے؟ کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کعبہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کون سا کعبہ؟ جس کعبے کو دن میں 5 دفعہ سجدہ کرتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس، جس کعبے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کائنات میں پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ یہ کعبہ ہے. کون سے کعبے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جس کعبے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی. مسجد الحرام جہاں پہ طواف ہوتا ہے، اور علماء متفق ہیں کہ جب ایک مسلمان مسجد حرام کے اندر موجود ہو تو طواف سے بڑی عبادت اس کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ نوافل پڑھنا افضل ہے یا طواف افضل ہے، اور جواب یہ ہے کہ آفاقی یعنی ہم اور آپ جو عربی نہیں ہیں ان کے لیے طواف افضل ہے. لیکن فرمایا چھوڑ دو. اور مسجد الحرام میں ایک نماز با جماعت صحیح حدیث سے 1,00,000 نمازوں کے اجر کے برابر ہے. فرمایا چھوڑ دو، نکلو مکہ سے، کعبہ سے باہر نکلو، احرام باندھو اور جاؤ منا کی وادی میں رہنا ہے. کیا کرنا ہے منا میں جا کے؟ کچھ بھی نہیں، 5 نمازیں وہاں پہ پڑھنی ہے بس. اب اگر کوئی شخص کہے कि साहब मैं तो काबे को नहीं छोड़ूंगा और मैं तो मस्जिद अल हराम में नमाजें पढ़ूंगा, मीना में नहीं पढ़ूंगा। तमाम उम्मत इस बात पे उसको मलामत करेगी, उसको समझाएगी कि आप जो काम कर रहे हैं ये खिलाफ सुन्नत है, और खिलाफ सुन्नत कहने के साथ ही ये बात और ये फलसफा सामने आ जाता है कि दीवारों में कुछ नहीं है, इमारतों में कुछ नहीं है, बिल्डिंग्स में और मकामात में कुछ नहीं है। वो तब मोहतरम होते हैं और तब वो इबादत बनते हैं जब अल्लाह वहदहु ला शरीक उस मकाम की तरफ इबादत का हुक्म दे दे। इंशाअल्लाह ताला कल गालिबन अरफा है और हुज्जाज कराम अरफा की तरफ जाएंगे। मैदान अरफात ज़िलहज्जा से पहले भी अपने मकाम पे मौजूद था और अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से हज गुजर जाएगा तो तब भी मैदान अरफात अपनी जगह पे मौजूद, और मैदान अरफात में वो अजीम मकाम जबल रहमत जहां आज औलाद आदम अपने जद अमजद की दुआओं की कबूलियत की याद ताजा करती। जो आप देखते हैं कि जबल रहमत पे अल्लाह की मखलूक इस्लाम के परवाने चिमटे हुए होते हैं, वो क्यों चिमटे हुए होते? ज़िलहज्जा गुजर जाए, आप चले जाइए जबल रहमत पे इतिकाफ में बैठ जाइए, हज नहीं होगा, इबादत नहीं होगी, बस एक दिन इबादत है और वो 9 ज़िलहज्जा यौमुल अरफा है। और उस दिन में अगर कोई एक पलक झपकने के लिए भी अरफे में जाके शरीक हो गया, हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज अरफा, जिसने अरफा पा लिया हज उसका हो गया है। इस हद तक इसमें हमारे दीन ने आसानी फरमा दी है कि उलमा ने कहा कि अगर कोई शख्स बेहोश है, मरीज है, शायद कि आपकी नजर से गुजरा हो, एक काफिला होता है मरीजों का और वो मरीज किसी होश और हवास में नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो और वो हर बात समझ रहे हो, तब भी उलमा और दीन का फतवा यह है कि जो शख्स उस हालत में भी कुछ देर के लिए अरफा में जाके शरीक हो गया वकूफ में, उसका हज कबूल है। जब अल्लाह का हुक्म आया तो सोते हुए आदमी का भी हज कबूल है, बेहोश आदमी का हज भी कबूल है, और जब हुक्म का वक्त गुजर गया तो अब सारा दिन सारी रात आप वहां पे खैमा लगा के बैठे रहें, लेकिन कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आपका हज कबूल हो गया। यह है अल्लाह ताला के हुक्म की इत्तबा। और जब अरफात का दिन गुजर रहा है, हदीस शरीफ में एक अजीब वाक्य आता है, सुन लीजिए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी थे और मुअज्जिन थे, अजान देना बहुत बड़ी इबादत, लौलल खुलैफिया ला अज़्ज़न्तु, हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया था कि अगर खिलाफत ना होती, ये मेरी खिलाफत की मसरूफियात ना होती तो मैं अजान देता। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम साहब बहुत शौक से अजान देते थे। हजरत बिलाल رئیس المؤذنین ہیں, تمام امت محمدیہ کے مؤذنین کے بڑے, ان کو فکر تھی نماز مغرب کی. عرفہ میدان ہے, سورج غروب ہو چکا ہے. یا رسول اللہ الصلاح, اے اللہ کے رسول, نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ اجازت دیجئے میں نماز قائم کروں, اذان دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ امامک, نماز آگے ہے, نماز تیرے آگے ہے, یہاں نہیں ہے. حضرت بلال سمجھے کہ رش ہے, بہت سارے مسلمان آئے ہوئے ہیں, حج ہو رہا ہے, شاید کہ رش سے کچھ سائڈ پہ ہو جائیں گے, کنارے پہ ہو جائیں گے تو اجازت مل جائے گی اور اذان دے دیں گے. پھر حضرت بلال نے پوچھا, یا رسول اللہ الصلاح, اللہ کے رسول, نماز کا وقت ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصلاۃ امامک, تیری نماز آگے ہے. حالانکہ کون سی نماز ہے؟ نماز مغرب. اور مغرب کی نماز میں وقفے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو مسجدوں میں سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے کہ جی پانچ منٹ بعد نماز ہوگی اور اتنے منٹ بعد نماز ہوگی, یہ منٹ منٹ, یہ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس اتنی اجازت ہے کہ مؤذن مینار سے نیچے آ جائے اور آ کے اقامت دے دے, نماز کھڑی ہوگی. تو مغرب کی نماز کو بغیر کسی وجہ کے مؤخر کرنا گناہ ہے, مکروہ ہے. لیکن جب عرفات کا دن آ گیا تو اب اگر کسی نے مغرب کی نماز اپنے وقت پہ پڑھ لی اور عرفات میں پڑھ لی, نماز نہیں ہوئی, دوبارہ سے پڑھنی ہوگی. اور پوچھتے پوچھتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مغرب کی نماز کی اجازت ملی, وہ مزدلفہ میں جا کر ملی. اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جی میں تو مغرب کی نماز قضا نہیں کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو حج کرنے آیا ہوں, حاجی صاحب ہوں میں تو, اور وہ مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لے, تو کوئی امت کا عالم یہ نہیں کہے گا کہ اس نے صحیح کام کیا ہے. ہر کوئی اس کو کہے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ کی نماز ہونے کے لیے مزدلفہ جا کر پہنچنا ضروری تھا. تمام قاعدے الٹے ہو گئے, آپ غور کیجئے. اور جب مغرب کی نماز پڑھ لی, آپ فرمایا کہ پوری رات اللہ کے ذکر میں لگے رہو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, اپنی تاریخ, ادھر ایمن سلطان بود, فارسی والے کہتے ہیں کہ میرا ابا بہت بڑا بادشاہ تھا, یہ باتیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا. فاذکر اللہ, اللہ کا ذکر, یہ ہے وہ کام جو کرنے کا ہے. ہمیں اور آپ کو تعلیم بھی یہی ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں, بڑے خوبصورت دن ہیں, بڑے پیارے دن ہیں, اللہ کو ان دنوں میں عبادت اتنی پسند ہے کہ اس کے علاوہ دنوں میں کوئی عبادت اس کے برابر نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جی کون سی عبادت؟ سب سے بڑی عبادت ان ایام میں وہ حج ہے. اور ہم اور آپ تو حج پہ نہیں گئے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے سب کو, مسلمانوں کو بہت بڑی سعادت ہے. تو جو حج پہ نہیں گئے ان کو وہ کہہ دیا کہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو اجر میں شریک کریں گے. اور دیکھیے کہ احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا منع ہے, بال کاٹنا منع ہے, جسم پہ کسی حصے پہ خراش لگ جائے, خون نکل آئے تو اس کا جرمانہ دینا ہے, دم دینا ہے. تو یہاں ہمارے اور آپ کی سرزمین پہ جو مسلمان ہیں, حدیث شریف میں ان کو حکم دے دیا گیا کہ تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور کوئی عذر مانے نہ ہو, تو وہ حاجی کی طرح بال بھی نہ کاٹے, ناخن بھی نہ کاٹے, ان تمام چیزوں سے رک جائے. کتنی بڑی سعادت! اور کچھ علماء نے تو ایسے فرمایا کہ جی یہ جو آپ قربانی کرنے والے جانور کی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے گلے پہ چھری پیرنے والے ہیں، اس جانور کا کوئی قصور نہیں تھا، اس جانور کا کوئی جرم نہیں تھا، اور اس جانور کے ذمے کوئی قربانی بھی نہیں تھی، یہ تو آپ کی قربانی تھی اور آپ نے اللہ کے حضور اپنی قربانی دینی تھی، لیکن اللہ تعالی نے اتنا عظیم احسان فرما دیا کہ جان کی قربانی اٹھا کر مال پہ ڈال دی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں الیعاذ باللہ کہ جی کیا ضرورت ہے اتنا خون بہانے کی اور کروڑوں روپے وہ بہ گئے، گٹر لائن کی نظر ہو گئے، وہ بے وقوف اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ شکر کرو کہ تیری جان چھوٹ گئی ایک جانور ذبح کرنے کے بعد، اللہ نے قبول کر لیا اور آپ بڑے چوڑے ہو کے چلیں گے کہ جی قربانی کر لی. یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آسانی اور تخفیف عطا فرمائی ہے، اگر بالفرض یہ نہ ہوتی تو ہم کیا کر لیتے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں کسی کو ہمت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے. بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین بروز حشر خاموش کھڑے ہوں گے اور امتیں جائیں گی اور ان سے کہیں گی ہمارے لیے سفارش کیجئے، بات کیجئے، وہ فرمائیں گے نہیں جی، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت وہ اپنے مقام پہ جلوگر ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اصل میں مسلمان کی عبادت کے اوپر شیطان ہر طریقے سے حملہ کرتا ہے. کبھی بولیں گے جی حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، غریب کو پیسے دے دو. کون سے غریب کو پیسے دے دو؟ یہ اس غریب کو جو دن رات تمہاری بہنوں اور ماؤں کو لوٹ رہا ہے. جواب محسوس نہ کیجئے گا، لیکن جو معاشرے کے حالات ہیں آپ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیجئے، شریف لوگ زیادہ نہیں ہیں. اور کن کو دے دو؟ یہ تمام گلی کوچوں کے ہیروئنچیوں کو، لفنگوں کو، ان کو بلا کے بڑی بڑی افطاریاں کرا دیں، بڑی بڑی سحریاں کرا دیں، فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ایک نماز کے بارے میں ان سے پوچھا کسی نے، اتنا پوچھا کہ اللہ اور رسول کو جانتے ہو کہ نہیں، اتنا ان سے کسی نے بات کی کہ بھائیوں دو منٹ بیٹھو ذرا بات سن لو، ہماری اور آپ کی سب کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. نہیں جی کچھ بھی نہیں، بس وہ ڈالر آ رہے ہیں اور ڈالر جا رہے ہیں اور بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں. اور اب تو افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ اب وہ بیماری قربانی میں بھی آ چکی ہے. کوئی اس قربانی کی عظمت، اس قربانی کی روح، اس قربانی کا برکت وہ کہیں رہ گئی ہے؟ بس کتنے کا بچڑا ہے، کتنے کی بچڑی ہے، اور جی فلاں صاحب نے بہت بڑا جانور لے لیا، انہوں نے اس سے بھی بڑا لے لیا. یہ مقاصد نہیں تھے، بلکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جواب یہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے جناب قربانی روک دیتے ہیں، پھر آپ حاضر ہوئیے، لیٹ جائیے، ہم چھری لاتے ہیں اور قربانی آپ کی ہوگی. پھر اگر آپ کو جانور پہ بہت رحم آ رہا ہے اور بہت آپ کو افسوس ہو رہا ہے تو پھر خود آئیے میدان میں، دے دیجئے، پتہ لگ جائے گا. تو بات یہ ہے. اور وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی نہیں دینی تھی، صاحبزادے کی دینی تھی. اور صاحبزادے بھی کیسے، کتنے زبردست، کہ اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان جو آپ کو اللہ کا حکم ہو چکا ہے وہ کر گزریے. یہ نہیں پوچھا کہ میرا جرم کیا تھا. یا آج کل کے لوگ خود قربانی بھی نہیں دے رہے اور پوچھ بھی رہے ہیں کہ جی کیا ضرورت تھی. افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی، تمہیں اللہ اور رسول کے احکام کی قدر نہیں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان افعل ما تؤمر، اللہ کا جو حکم ہے اس کو تو کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. اور جب لیٹ گئے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو فرمایا ابا جان مجھے الٹا لٹائیے گا پیشانی کے بل، ایسا نہ ہو کہ سیدھا لٹائیں اور چہرہ سامنے آ جائے. اور باپ کی شفقت جوش مارے اور چھری چلانے میں رک جائے تو کیا جواب دیں گے؟ اور ابا جان میرے کپڑے سمیٹ لیجئے گا، اس لیے کہ میرے کپڑوں پہ جب بہت زیادہ خون لگے گا اور وہ کپڑے میری والدہ کو ملیں گے تو وہ غمگین ہوں گی. یہ ہے وہ قربانی. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، جب دونوں نے اللہ کا حکم دل و جان سے مان لیا اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے صدا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھجوا دیا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ اس مینڈے کے سینگ تھے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے تک وہ سینگ کعبہ کی دیوار پہ لٹکے ہوئے تھے. فتنہ حجاج میں جب اس ظالم نے مکہ مکرمہ پہ منجنیقوں سے حملہ کیا، اس فتنے میں وہ پھر کہیں گم ہو گئے. اور کعبہ قبلہ بنا تب ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پہ قربانی ہوئی. اور جس زمانے میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دیرینہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ جو ہمارا قبلہ کعبہ کی طرف ہی ہو تو ٹھیک ہے. اس پہ علماء نے کلام کیا ہے کہ جی کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ کعبہ سے کعبہ کی طرف نماز پڑھنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، اس کائنات میں پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا ہے وہ کعبہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے 50 حج فرمائے ہیں پیدل، وہ کعبہ کے فرمائے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جبل رحمت پہ قبول ہوئی، وہ کعبہ کے آغوش میں ہے، قریب میں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس شہر کے بسانے کا حکم دیا گیا تھا، اس میں کعبہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جس شہر کے باسی اور متولی بنے، رکھوالے بنے، اور جس شہر کے بڑے بنے، اس شہر کا مرکز کعبہ ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقام منا میں آج بھی وہ مقام متعین ہے اور موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی، وہ مقام کعبہ کے قریب ہے. اور پھر اس سے بڑی بات کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی ہیں، ہاشمی ہیں، قرشی ہیں، مطلبی ہیں. یہ تمام وہ خصوصیات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا قبلہ وہ کعبہ معلیٰ کو رکھا. اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. کتنی شرمندگی ہوتی، شرمندگی تو خیر ابھی بھی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بالفرض والمحال ہمارا قبلہ بیت المقدس ہی ہوتا اور یہ حالات ادھر ہوتے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کوئی بعید نہیں ہے، دشمن سے مطمئن بیوقوف ہوتا ہے، عقل مند آدمی مطمئن نہیں ہوتا. اور یہ کچھ لوگوں نے یہ آوازیں دی تھیں، کاش کے لوگ سمجھ جاتے. ہمارے اس برے صغیر کے ایک بہت بڑے لیڈر عبد الغفار خان گزرے ہیں، بادشاہ خان کہلاتے ہیں. باقی ان کے جو بھی فلسفے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن ان کی ایک کتاب ہے میری زندگی اور جد و جہد، کئی زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے ہیں. اور اس کتاب میں عبد الغفار خان نے لکھا ہے کہ میں فلسطین گیا تھا، اور میں نے فلسطین جا کے عجیب تماشا دیکھا کہ مسلمان اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں اور دبا کے بیچ رہے ہیں، اور یہودی آ رہے ہیں. 1917 میں وہاں کی یہودی آبادی 3% تھی، 3% تھی، اور 1948 میں جب اس کو آزادی دی گئی تو وہاں پہ جو یہودی آبادی تھی وہ 33 کے قریب، یعنی 33% کے قریب ہو چکی تھی. کچھ زمانہ خراب ہے اور کچھ سانو مرن بے شوق ہے، وہی بات ہے کہ کچھ انگریز کی شرارتیں تھیں اور کچھ ہمارے لوگوں نے زمینیں بیچ بیچ کر، اور عبدالغفار خان بادشاہ خان نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ نہ بیچو، یہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے اور یہ تمہیں ماریں گے پیٹیں گے اور پھر تمہارے پاس جگہ نہیں ہوگی. خدا کی قسم آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کے تجربات مثال کے طور پہ یہی عبدالغفار خان فرماتے ہیں کہ میں دیوبند گیا تھا اور دیوبند میں بڑے مولانا صاحب سے میں ملا. بڑے مولانا صاحب سے مراد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ ان سے میں ملا جا کے، انہوں نے مجھے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو، فوراً جاؤ اور پہاڑوں میں چڑھو. کہاں جاؤ؟ پہاڑوں میں، کشمیر، گلگت بلتستان، ہزارہ، کوہستان، سوات، دیر، یہ سب مشکل علاقے ہیں، مشقت والے علاقے ہیں. حضرت شیخ الہند نے فرمایا جاؤ اور پہاڑوں میں چڑھو، اور پہاڑوں میں جا کے مسلمانوں کو انگریز کے خلاف تیار کرو. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے مولانا صاحب کی بات سنی اور میں فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا، اور پھر میں گیا اور پھر ان کی پوری کارگزاری، کہاں کہاں گئے، کس کس سے ملے، کس کس کو تحریک میں تیار کیا، حصہ لیا. آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ایک ہماری ماں کے اوپر ڈاکو ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، ہم خاموش کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہماری بہن کی عزت پہ ڈاکو ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے اور 60-70 نوجوان کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ ہر چیز میں لالچ، ہر چیز میں اپنے دو پیسے کے فائدے کی تلاش، یہ زندگی کے مقاصد نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے خون پسینے کی کمائی ہوئی ہوئی پیسوں سے جانور خریدو اور اس جانور کو انتظار کرو، پہلے اس کی خدمت کریے. کہ جو جانور قربانی کے لیے خریدا جاتا ہے، اس کی خدمت، اس کی تکالیف، اس کے لیے آنے والی مشکلات، وہ سب اجر ہیں، وہ سب ثواب ہیں، لیکن اس لیے کہ اللہ کی حضور میں قربانی کر رہا ہوں. اگر کسی کا مقصد یہ ہو کہ محلے والے آئیں گے اور دیکھیں گے اور جی اعلیٰ سے اعلیٰ لائٹ لگا دو اور فلاں بڑے سے بڑا ٹینٹ لگا دو اور پورے محلے اور علاقے والے، یہ قربانی نہیں ہے. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ سال میں ایک دفعہ مسلمانوں کو یہ سبق یاد دلاتے ہیں. قربانی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا قربان ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ قربان ہے، ہر وہ کام جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ قربان ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں قربانی. اور ہماری شریعت میں تو سال میں ایک مرتبہ ایک بندے کی طرف سے ایک جانور کا حکم ہے. اب ایسے شیاطین بھی نکل آئے ہیں جنہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جی ایک گھر کی طرف سے ایک بکری، ایک دمبا کافی ہے، ہر بندے کی طرف سے قربانی ضروری نہیں ہے. اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی، جس کسی کے پاس استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ شریک ہو. عید پڑھنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، جائے ادھر سے. اس حدیث کا تقاضا کیا ہے؟ سیدھا سیدھا تقاضا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے اس نے قربانی کرنی ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پہ قربانی نہیں. پھر سوال ہوتا ہے کہ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اپنی دن رات کی ضروریات کا اتنا سامان موجود ہے کہ وہ سامان ملا دیا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کی قیمت بنتی ہے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ میں گھر کا حساب نہیں ہوتا, قربانی میں گھر کا حساب ہوگا. زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے, قربانی میں سال کا گزرنا نہیں ہے. 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے اگر کسی کے پاس مال آ گیا قربانی واجب ہے. اور زکوٰۃ کے اندر مال نامی بڑھوتری والا مال ہونا ضروری ہے, لیکن قربانی کے اندر مال نامی ضروری نہیں. زکوٰۃ کے اندر مال تجارت ہونا چاہیے تھا, قربانی کے اندر مال تجارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے کپڑے 3-4 جوڑوں سے زیادہ ہیں وہ اکاؤنٹ میں شامل ہوں گے, 1 سے 2 گاڑیاں ہیں وہ حساب کتاب میں آئیں گی, گھر کی قیمتی سامان ہے, اچھے قالین رکھے ہوئے ہیں, بہترین فٹنگز لگی ہوئی ہیں, یہ سب کے سب حساب کتاب ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں, خلاصہ کلام یہ ہے کہ من وجد ساعتا ولم یضح, جس کسی کو توفیق دی اور اس نے قربانی نہیں کی اس کی عید نہیں ہے. اتنی بڑی اہمیت اور اتنی زیادہ بات ہے, اس لیے اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یہ قربانی کا عمل فرمایا ہے, ایک دفعہ نہیں ہر سال آپ نے کیا ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک دمبا اپنی گھر کی طرف سے کیا اور ایک دمبا پوری امت کی طرف سے کیا اور جی بس پتہ چل گیا کہ دو دمبے کافی ہیں, ان کا جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب آئیے ذرا حدیث تو دیکھیے, حجت الوداع کے موقع پہ 100 اونٹ کس نے کیے تھے؟ تو یہ دمبا تو آپ کر رہے ہیں, 100 اونٹ والی سنت پہ عمل کب ہوگا؟ پتہ چل گیا کہ کوئی نہ کوئی کرپشن مسئلے میں موجود ہے, کوئی نہ کوئی شرارت مسئلے میں موجود ہے. اسی طرح ایک اور صاحب نکل آئے جن کو نہ فقہا سے کوئی لینا دینا ہے, نہ فقہا کو وہ جانتے ہیں, بلکہ فقہا کی عظیم علم سے وہ محروم ہیں. تو اب غلطیاں دیکھیے, کہتے ہیں جی بحث کی قربانی نہیں ہوتی. جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ کاش کہ اس نے الجامع الصغیر للامام المحمد ابن الحسن الشیبانی اس کے یہ 2 جملے پڑھے ہوتے, والجاموس نوع من البقر. اب اس کو امام محمد سے تو دشمنی ہے, پڑھ نہیں سکتا, پڑھے گا تو لوگ حیا کریں گے. امام ابو حنیفہ کی دشمنی پہ تو اس کی دکان چل رہی ہے, تو اب وہ کتاب تو اس نے پڑھی نہیں ہے, ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. وہ حلت لکم بہیمت الانعام, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے پالتو جانور حلال کر دیے ہیں. جب یہاں سے پتہ چل گیا کہ پالتو جانور حلال ہیں اور وہاں سے امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام محمد کون ہے؟ امام محمد امام بخاری کے استاذوں کے اساتذہ میں سے ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں. اور ان کی جو تمام فقہ حنفیہ نقل ہوئی ہے وہ 6 کتابوں میں ہے, ان 6 کتابوں میں سے الجامع الصغیر ایک معتبر کتاب ہے. اور اس کتاب کا حوالہ نوٹ فرما لیجئے, قال محمد, امام محمد نے فرمایا والجاموس نوع من البقر, بحث گائے کی ایک قسم ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ حالات ہیں علم کے, اور یہ حالات ہیں ہمارے ان لوگوں کے جو نام نہاد مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے قربانی کی. اور میرے محترم بھائیوں, قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے چھری پھیر دی اور جانور ذبح ہو گیا, خون بہ گیا, وہ ایک الگ سلسلہ. لئن ینال اللہ لحومہا, اللہ کو نہ گوشت چاہیے, ولا دماؤہا, نہ خون چاہیے, ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ کو تمہاری نیت وہ مطلوب ہے. اور علماء نے فرمایا کہ یہ تو ایک پریکٹیکل ہے, آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جی اس طرح بھی موقع آتا ہے کہ اپنے پسندیدہ جانور کو لٹا دو, ذبح کر دو اللہ کے نام پہ. لیکن یہ قربانی صرف اس مقام تک محدود نہیں ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ابراہیم تیمی, رحمتہ اللہ علیہ. ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخعی دو بڑے بزرگ تھے, دونوں کوفہ کے رہنے والے تھے, کوفہ عراق کا شہر ہے. تو حجاج ابن یوسف ثقفی ابراہیم نخعی سے ناراض ہو گئے. وہ ان کی عادت تھی, وہ تو ظالم آدمی تھا, ہر بندے سے لڑ جاتا تھا, اور ابراہیم نخعی کے بارے میں حکم دے دیا کہ جی ان کو پکڑ لو. پولیس والے ڈھونڈتے رہے ابراہیم نخعی کدھر ہے کدھر ہے, ابراہیم نخعی تو نہیں ملے, ابراہیم تیمی مل گئے, ان کو پکڑ لیا. ان کو کہا کہ آپ ابراہیم ہیں؟ کہا جی میں ابراہیم ہوں. کہا چلیے آپ کے بارے میں حکم آیا ہے کہ جیل میں بند کرنا ہے, اور ان کو واسط کے جیل میں لے جا کے بند کر دیا. واسط کا جیل ایسا جیل تھا جس پہ چھت نہیں تھی, دھوپ نہیں برداشت, بارش بھی برداشت, ہر چیز سردی گرمی کھلے میدان میں لے جا کے ڈال دیے. حتیٰ توفی فی السجن, یہاں تک کہ ابراہیم تیمی جیسے محدث وہ جیل میں فوت ہو گئے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے ساتھی تھے, وہ ان کے دوست تھے. فرمایا میرے ساتھی کو تکلیف ہو کیا ضرورت ہے, میرے دوست کو تکلیف ہو کیا ضرورت ہے, بس میں ابراہیم ہوں, میں جیل میں ہوں, ٹھیک ہے. آج لوگ قربانی قربانی کرتے ہیں, قربانی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. پورا خاندان چھوڑ کے چلے گئے, اپنے گھر والے دشمن بن گئے, محبوب ترین بیگم فوت ہو گئی, ہر طرف سے پیار کرنے والے چچا فوت ہو گئے, اور اس ماحول میں آپ نے جس طریقے سے استقامت فرمائی ہے, آپ نے کہا ایک ہاتھ میں مجھے سورج دے دو ایک ہاتھ میں چاند دے دو, تم کیا مذاق کی باتیں کرتے ہو, میں تب بھی لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہوں گا. تو میرے محترم بھائیوں, حج بہت بڑی عبادت ہے, حج اللہ کی اطاعت کا نام ہے, اور قربانی بہت بڑی عبادت ہے. لیکن قربانی زندگی کے ہر شعبے کے اندر موجود ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ہماری اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق دیں. انشاءاللہ تعالی عید کی نماز چونکہ گرمی زیادہ ہے تو 7 بجے ہم نے متعین کی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو ضروری گزارشات ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ جامعہ عربیہ احسن العلوم, جو الحمدللہ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ایک دینی ادارہ ہے, اور اللہ کے فضل سے 50 سال کے قریب ہونے والے ہیں, خدمات میں مصروف ہیں, تو آپ حضرات اپنے نیک اعمال میں خصوصاً جو قربانی کی کھالیں ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ اپنا تعاون امداد کر سکتے ہیں, ضرور کوشش فرمائیے کہ وہ تعاون جامعہ کے ساتھ ضرور ہو. کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں بلایا جائے ہمارا نمائندہ پہنچے اور وہاں سے کھال وصول کرے, لیکن ماشاءاللہ محبت والے زیادہ ہیں اور ہمارے جو کارکن ہیں وہ کم ہیں. تو آپ حضرات سے اس سلسلے میں تعاون کی بھی اپیل ہے, اور ہو سکے تو آپ خود ہی, اجر کا کام ہے ثواب کا کام ہے, جامعہ تشریف لائیں, آپ کے آنے سے برکت بھی ہوگی اور اپنا جو بھی آپ کا گوشت اور کھال وغیرہ ہے جامعہ کے گیٹ پہ کیمپ لگے گا, وہاں پہ آپ دے دیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا عمل جسے تکبیرات تشریق کہتے ہیں, 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہیں. ان 23 نمازوں کے بعد ہر مسلمان مرد عاقل بالغ جس نے نماز پڑھ لی, سلام کے بعد بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیرات پڑھیں گے. خاتون کے لیے بھی واجب ہے, لیکن خاتون آہستہ آواز سے پڑھیں گی, زور سے نہیں پڑھیں گی. ان تکبیرات تشریق کے ایام میں خوب کوشش فرمائیے کہ ہر نماز با جماعت ہو, ہر نماز وقت پہ ہو، ہر نماز طریقے اور آداب کے ساتھ ہو، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو اجر ملے گا. نماز جنازہ تیار.